سامعین محترم، السلام علیکم۔ جمعۃ المبارک 23 مارچ سن 2001، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے حکومت کی مایوس کن کارکردگی کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فانك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ 11 مارچ سے 22 مارچ تک 12 دن پاکستان کے مختلف مقامات پر ہمارا ایک پروگرام جاری رہا۔ پہلے لاہور میں 3 دن، پھر کراچی میں 3 دن، پھر اسلام آباد میں 3 دن، جن میں کہ تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کے ایک نوخیز دانشور، ذہین و فتین نوجوان، جنہیں اللہ نے قبول فرما لیا ہے کہ قرآن حکیم کی دعوت جو ہے اس کی اذان مغرب میں دے دی، اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، تو مغرب میں وہ اذان جو ہے قرآن کی طرف اس کو بلند کرنا، اور خاص طور پر جو اعلیٰ علمی سطح ہے اس پر جو تہذیب جدید ہے، جس کو کہ حقیقت میں سمجھنا چاہیے کہ وہ بڑھ چکی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس مردہ لاش کے بھی پرستار ہیں، اس لیے کہ ہماری غلامانہ ذہنیت اس درجے انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ وہ تہذیب اگرچہ مر چکی ہے، لیکن ہم اس مردے کی، وہ جو لاش ہے، اس کو بھی پوج رہے ہیں۔ بہرحال اس سے جو ہمارے ملک کے اندر جو ایک مروبیت ہے، مغربی تہذیب، مغربی فکر، مغربی خیالات، مغربی نظریات، اس روب کے اندر یقیناً کمی آئے گی اگر اس طرح کا کام پاکستان میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہے۔ یہ تینوں مقامات پر پروگرام بہت کامیاب رہے۔ 3 دن یہاں لیکچر ہوئے اور ہمارا قرآن آڈیٹوریم بھرا رہا الحمدللہ۔ کراچی میں FTC ہال ہے، وہ بھی این مرکز میں ہے، فائننس اینڈ ٹریڈ سینٹر، اس کا آڈیٹوریم، وہ بھی الحمدللہ بہت اچھی حاضری اس میں رہی۔ اور پھر راولپنڈی میں 2 دن تو اسلام آباد ہوٹل میں، اور 1 دن ایک مکان پر، اس لیے کہ اس دن ہوٹل جو ہے وہ دستیاب نہیں تھا۔ اس میں آخری دن کی جو حاضری تھی کل کی، وہ میرے علم میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ تھی، گویا کہ رفتہ رفتہ اس میں لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ تو 9 لیکچرز ہوئے کہ جو عوامی سطح پر تھے۔ باقی لاہور اور کراچی میں 3-3 دن کی ہماری لوکل ورکشاپس بھی ہوئی ہیں صبح کے اوقات میں، یہاں کے جو تنظیم کے ہمارے رفقا ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن، اور ان کے سامنے کچھ باتیں رکھنا، جس سے کہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ اس وقت دنیا میں اسلام پر جو حملہ ہے وہ کس کس انداز میں ہے، فکری سطح پر، اور ہمیں کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں۔ تو یہ پروگرام الحمدللہ کے بہت کامیاب رہا ہے۔ بہرحال اسی کے ضمن میں جو 9 مارچ کا میرا جمعہ تھا، میں نے یہاں خطاب جو کیا تھا اسی موضوع پر کیا تھا تاکہ آپ لوگ اس پروگرام سے متعارف ہو جائیں، اور بہرحال اس حد تک کہ اس پروگرام میں شرکت جو ہے وہ حوصلہ افزا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری بات وہ بہرے کانوں سے نہیں ٹکرائی ہے بلکہ کچھ نہ کچھ لوگوں نے میری بات کو سنا ہے. اسی طرح 16 مارچ کو بھی, چونکہ 16 کی شام کو کراچی میں پروگرام شروع ہونا تھا اور میں ساتھ گیا تھا اپنے عزیزوں کے, تو وہاں میں نے قرآن اکیڈمی کی جو مسجد ہے اس میں اسی موضوع پر خطاب کیا تھا. اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا 2 مارچ کے خطاب جمعہ میں میں نے ملکی حالات پر ذرا تفصیلی تبصرہ کیا تھا, اور اس میں جو آخری بات کہی تھی وہ یہ کہ میں موجودہ حکومت سے اب کسی خیر کی کوئی توقع نہیں رکھتا, مایوس ہو چکا ہوں, مجھے کسی خیر کی کوئی امید اس حکومت کے ساتھ اب نہیں. یادش بخیر میں نے یہی بات کہی تھی 13 جنوری 1999 کو نواز شریف کی حکومت کے بارے میں, کہ ان سے مجھے بڑی اچھی توقعات ہو گئی تھیں, ان کے 2-3 دفعہ کی ملاقاتوں میں وعدے جس طرح کے کیے تھے انہوں نے اس کی بنا پر توقع تھی کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے. لیکن یہ کہ پھر میں نے 13 جنوری 1999 کو اعلان کیا تھا اسی جگہ پر کہ اب میں بالکل مایوس ہو چکا ہوں اور مجھے ان سے کسی خیر کی توقع نہیں. ان سے تو خیر توقع ہوئی تھی, لیکن ان سے یہ جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے ان کے بارے میں نہ تو ان کے ذاتی کردار کے بارے میں ہمیں کوئی اشتباہ تھا. ظاہر بات ہے کہ نواز شریف, ان کا خاندان نماز روزے کے پابند, جو بھی ہمارے ہاں کا ایک روایتی مذہب ہے اس کے اوپر کاربند, اس پر عمل پیرا ہیں. لیکن ان کا معاملہ جو ہے وہ تو ایوب خان نہیں بلکہ یحییٰ خان کے مزاج کا کردار ہے در حقیقت, لہذا کوئی توقع اس اعتبار سے نہیں تھی کہ ان کی کوئی کردار میں سیرت میں کوئی مومنانہ مسلمانہ انداز ہے, کوئی شان ہے. اسی طریقے سے کسی بھی دینی اور ملی جو ہے معاملے کی بھی کوئی توقع ان سے نہیں تھی, اول روز سے نہیں تھی. آتے ہی انہوں نے 2 کتے گود میں لے کر جو ہے وہ اپنا فوٹو کھچوایا تھا, اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ آتے ہی کہا تھا کہ اتاترک جو ہے میرا آئیڈیل ہے, انہوں نے اپنا ذہن جو ہے وہ سامنے رکھا تھا, اور در حقیقت وہ مغرب کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ مجھ سے خائف نہ ہو, پاکستان کی فوج میں اگر نیچے کچھ عناصر ہیں بھی فنڈامنٹلسٹ تو میں بہرحال فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں, میں ان میں سے نہیں ہوں, لہٰذا میرے ساتھ معاملہ کرو, میرے ساتھ جو ہے جو بھی تمہارا سودا ہوگا میں تمہارے کام آ سکتا ہوں, تمہارے خلاف نہیں ہوں. تو یہ میرے نزدیک میسج تھا جو بہت خوبصورتی کے ساتھ مقدمے ہوا ہے, اور امریکہ کی طرف سے شروع میں تو کچھ ناپسندیدگی کا اظہار ہوا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت کی اس طریقے سے ختم ہونے پر, لیکن بعد میں جو ہے بربرا بھی یہ باتیں آتی رہی کہ ان کے بہت سے مشیروں نے انہیں مشورہ دیا, وہ کہ پرویز مشرف صاحب سے ذاتی طور پر واقفیت رکھتے تھے اور ان سے دوستی بھی رکھتے تھے, کہ یہ آخری شخص ہے پاکستان کی فوج کا کہ جو ہمارے طرز کا ہے, ہمارے کردار کا, ہمارے انداز کا ہے, لہذا کوئی کام لینا ہے تو اس سے لے لو, اس کے بعد جو آ رہے ہیں وہ سب کے سب فنڈامنٹلسٹ ہیں. یہ باقاعدہ کھل کر جو ہے ان کے مشیروں نے انہیں مشورے دیے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر کے, کوئی بات کر کے, کوئی معاملہ طے کرو اور اپنے مقاصد جو ہے ان کو ان کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی امید ان سے نہ تو ان کی ذاتی سیرت و کردار کے حوالے سے تھی, نہ کسی ملی اور دینی اعتبار سے کوئی توقع تھی. البتہ ایک توقع مجھے تھی اور وہ یہ کہ یہ محب وطن ضرور ہے, پاکستان کے محب ہے, پاکستان کی عزت, پاکستان کا وقار, پاکستان کا استحکام یہ یقیناً انہیں عزیز ہے, پسند ہے, اور اس کے لیے وہ سنجیدگی کے ساتھ کوشش اور محنت کرنے والے آدمی ہیں. لیکن یہ 1.5 سال کے قریب کی جو ان کی کارگزاری ہے اس کے نتیجے میں ایک طرف تو مجھے یہ بالکل نیگیٹو نظر آیا ہے کہ اس ملک کے داخلی استحکام کے ضمن میں کوئی بھی جرت مندانہ اقدام یہ نہیں کر پائے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کالا باغ ڈیم کا ہے, حالانکہ بڑے ٹھسے کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ 1 جنوری سے اس پر کام شروع ہو جائے گا اور میں لوگوں کو قائل کر لوں گا, لیکن بعد میں پتہ نہیں, بعض ہمارے جو اس فیلڈ سے متعلق انجینئر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹیکنیکلی انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا تھا, جو بھی سندھ کے جو دانشور ان کے ساتھ گفتگو اور مباحثے کے اندر تھے وہ ناک آؤٹ ہو گئے تھے ان سے گفتگو میں. یہ مسئلہ سندھ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ اوپر سے ہے, کچھ طاقتیں ہیں جو پاکستان کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں, اور یہ اوپر کا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کالا باغ ڈیم نہیں بن رہا ہے. اس لیے کہ بعض حضرات نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تو اللہ کا ایک خاص تحفہ ہے پاکستان کو, اس قدر خوبصورت سائٹ جو ہے کالا بار ڈیم کی, اور اتنی اس مقصد کے لیے موضوع سائٹ اللہ نے دے رکھی ہے, لیکن یہ کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور دیکھ رہے ہیں تباہی آ رہی ہے آنکھوں کے سامنے. یعنی قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کے اجزاء و اقارب کھڑے ہوتے ہیں, ان کے سامنے ہوتا ہے, وہ جا رہا ہے. اگر ہے ان کنتم غیر مدینین ترجعونھا ان کنتم صادقین, اگر تمہارا اپنا کوئی اختیار ہے تو لے آؤ نا اسے واپس, لٹا لو. یہ تو موت کے جبڑے جو ہے, اسے جیسے کہ کروکوڈائل جو ہوتا ہے مگرمچھ جو ہے وہ کھینچ کر وہ اپنے جبڑوں کے اندر اتارتا چلا جاتا ہے, کسی چیز کو سوالو کرتا ہے. یہ موت تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے عزیز کو لے رہی ہے, سوالو کر رہی ہے, جا رہا ہے, روک لو نا اگر روک سکتے ہو, ہے تمہارے اندر طاقت. تو واقعہ یہ صورتحال ہماری ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے صحرا پھر صحرا بن جائیں گے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور میں ڈرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ یہ پیشن گوئی ایک بہت بڑے جینیس انسان کی ہے. علامہ عنایت اللہ مشرقی بہت بڑے جینیس انسان تھے, ان کے دینی تصورات سے ہمیں اختلاف ہے. جیسے کہ سر سید احمد خان محب قوم آدمی تھے, بہت مخلص تھے اپنی قوم کے, مسلمانہ نے ہند تھے, ان کے مذہبی تصورات سے ہمیں اختلاف ہے. اس طرح یہ عنایت اللہ مشرقی بہت بڑے جینیس, اور یہ کہ بہت کم لوگ اتنے ذہین اور فطین ہوتے ہیں, پھر یہ کہ انہوں نے نہ صرف جینیس ہونے کا معاملہ بلکہ عملی دنیا میں اس قدر کامیابی کا اپنا ثبوت دیا کہ خاکسار تحریک جو ہے اس سے بڑی, اس سے زیادہ منظم کوئی تحریک مسلمانوں میں اٹھتی ہی نہیں ہے. پورا ہندوستان جو ہے لرز گیا تھا, چپ راس راس چپ, اور یہ جو ہے چپ راس ہو رہا تھا, اس سے جو ہے ہندو کانپنے لگا, اور رد عمل میں آر ایس ایس قائم ہوئی ہے. یہ اصل میں در حقیقت خاکسار تحریک کا رد عمل تھا, ہندو تو سویا ہوا تھا, لیکن انہوں نے دیکھا یہ تو جو ہے انہوں نے بیلچے اٹھائے ہوئے ہیں, اور چپ راس چپ جو ہے ان کا یہ جو ہو رہا ہے پریڈ ہو رہی ہے خاکی یونیورس جو یونیفارم کے اندر, اور ان کی ساری ملٹری کا سا انداز ہے, تباہ ہمارے لیے تو بڑا بہت تباہی کا سامان. تب یہ آر ایس ایس قائم ہوئی ہے, اور پھر انہوں نے اکھاڑے اپنے محلوں کے اندر جو ہے وہ کھودے ہیں, اور لوگوں کو ورزش کرانی شروع کی ہے. یہ سارا پروسیس میں اپنی آنکھوں میں بچپن میں دیکھتا رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, اس لیے کہ حصار میں ہمارا مکان تھا ایک ایسی جگہ پر جہاں ساری آبادی ہندوؤں کی تھی, ایک نئی آبادی تھی ذرا اچھی, یعنی حصار جو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اس کے اعتبار سے پوش علاقہ تھا. اس پوش علاقے میں ہمارے والد صاحب نے بھی مکان اپنا بنایا تھا, تو میں نے آس پاس دیکھا ہے جس طریقے سے کہ وہاں پہ اکھاڑے کھودے ہیں, پھر ورزشیں شروع ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ان میں انعامات تقسیم ہوتے تھے, مقابلے ہوتے تھے. یہ سب ہوا ہے خاکسار تحریک کے رد عمل کی. یہ دوسری بات ہے کہ خاکسار تحریک جو ہے وہ دم ایک دھماکے کے ساتھ ختم ہو گئی. ایک خاص تعداد مقرر کر دی تھی علامہ عنایت اللہ مشرقی نے, دہلی میں فلاں تاریخ کو 1,000,000 غالباً اگر خاکسار جمع ہوں گے تو میں اس تحریک کو آگے لے کر چلوں گا, اگر نہیں تو میں اسے کال آف کر دوں گا. وہ اتفاق سے 1,000,000 سے کچھ کم رہ گیا, کچھ کم کال آف کر. بہرحال یہ کیا ان کی سوچ تھی اللہ جانے, یا کیا انہیں کوئی اندیشہ نظر آ رہا تھا یہ اللہ جانے, لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ جینیس ہونے میں اور پھر عملی انسان ہونے میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کی یہ ہے پیشن گوئی کہ یہ جیسی باریں پہلے تھیں پنجاب کے اندر نہروں کے نکلنے سے پہلے, یہ ساگل بار اور یہ گنجی بار اور یہ نیلی بار, یہاں آبادی تو تھی صرف 10-10 میل دریا کے ادھر اور دریا کے ادھر, اور وہ بھی جنگل, ان جنگلوں میں بھینسیں پال لیتے تھے, ان کا دودھ پی لیا, انہیں کا مکھن کھا لیا, انہیں کی لسی سے نہا بھی لیے, سارا کچھ کام سارا بھینس. یوں سمجھیے کہ مج کلچر جو ہے وہ اس پنجاب میں, یہ جو بھی ہمارے اب بھی کہلاتے ہیں جن کو جانگلی کہلاتے ہیں, جو اصل یہاں کے ہیں باسی, باقی تو یہ آرائی اور جاٹ اور یہ لوگ راجپوت آئے ہیں, تو یہ تو آبادکار بن کر آئے ہیں, جبکہ چکوک آباد ہوئے, اس لیے ان کے نمبر ہیں, ان کے نام تو ہے ہی نہیں. اتنے بے شمار چکوک آباد کیے گئے, اتنے نام کہاں سے امپورٹ کرتے, وہ تو فلاں راجبا کے اوپر 9L کے اوپر یہ فلاں نمبر چلیں گے, اور 7R کے اوپر یہ نمبر چلیں گے, تو اس طریقے سے ہے, گاپ بے ہے اور فلاں ہے. یہ سارا کا سارا ہوا نہروں کے نکلنے پر, اور یہ سرسبز و شاداب بنا ہے پنجاب. اب اگر نہروں کے لیے تو پانی دریا میں ہوگا تو نہر میں آئے گا نا, نہر اگر سوکھ گئی اور دریا سوکھ گئے تو یہ تو پھر دوبارہ کے دوبارہ جو ہے وہ پھر اسی طرح کا بندر. یہ ان کی پیشن گوئی ہے, اور یہ اب ہمارے سامنے ہے, ہمارے سامنے وہ موت جو ہے لے کر جا رہی ہے, اور ہم جا رہے ہیں کھینچے ہوئے اس کے اندر, لیکن سوائے دیکھنے کا کچھ نہیں کر سکتے. اس معاملے میں جو بزدلی دکھائی ہے, اسے بزدلی کہیں, مصلحت پرستی کہیں, یا جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اصل میں ایک بہت بڑے چیف انجینئر جو وابدہ سے ریٹائر ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے نہ سندھ کا ہے اور نہ سرحد کا ہے, مسئلہ اوپر کا ہے. کوئی اوپر کی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ کالا باغ ڈیم بنے, اس لیے کہ یہ پاکستان کے سروائیول کا ذریعہ بن جائے گا. اور وہ جو گھیرا تنگ کر رہے ہیں پاکستان کے گرد, جس کا میں بعد میں بھی ذکر کروں گا, اپنے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا گھیرا, وہ پاکستان میں جتنی بھوک اور افلاس آئے گی اتنا ہی گھیرا تنگ ہوگا, اتنا ہی وہ ہمیں مروڑی زیادہ دے سکیں گے. فرض کیجئے اگلے سال گندم کی کمی پڑ جاتی ہے, اگرچہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں حالانکہ اب پانی نہیں تھا, گندم کی فصل میں کمی ہوئی ہے, ہمیں تھپکی دی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس ذخائر کافی ہیں, ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں بالفرض اگر ہو جاتا ہے معاملہ قحط کا, تو پھر ہم سے کہیں گے پہلے یہ کرو تو پھر گندم دیں گے تمہیں. بالکل وہ بات جو دجال کے بارے میں حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رزق دے گا اپنی بات منوا کر, پہلے مجھے پوجو, مجھے مانو, میری تابے داری اور بندگی اختیار کرو, میری عبادت کرو, پھر میں تمہیں رزق دوں گا, رزق کے خزانوں کے اوپر ان کا جو ہے قبضہ ہوتا چلا جائے. وہ صورتحال ہوگی, جتنی ہماری حالت پتلی ہوگی اتنا ہی در حقیقت ہم جو ہے ان کے شکنجے میں اور مزید کسے جائیں گے اور ان کی شرطیں ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ نہ تو اس ڈیڑھ سال میں کوئی بھی ایسا جو استحکام کے لیے واقعتاً کوئی مثبت کام ہو اور نتیجہ خیز ہو اور دور تک جانے والا ہو انہوں نے نہیں کیا. اس کے برعکس صورت کیا ہے, دو باتیں بالکل کلیئر ہیں. ایک طرف یہ کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کے ساتھ جو ہے ان کے تو اعلی کار کی حیثیت سے ان کا معاملہ ہے کہ گویا کہ ان کے کارندے ہیں, ان کا حکم ماننا ہے. میں اس کی مثال آج اور بھی دوں گا, لیکن یہ کہ پوری طریقے سے حالانکہ اس ملک کے دانشور پکار رہے ہیں ڈیفالٹ کرو, کہہ دو ہم نہیں دے سکتے, سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بچاؤ کی شکل نہیں ہے, اس لیے کہ آپ جو ہے ڈیفالٹ نہ کرنے کے لیے جو قرضے لیتے ہیں تو بوجھ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج آپ بوجھ نہیں اتار سکتے, کل کیسے اتار دیں, جبکہ بوجھ اور زیادہ بڑھ رہا ہے, قرضوں پر قرضے جو ہے اور چڑھ رہے ہیں, بوجھ آپ کا اور بڑھتا چلا جائے گا. حال یہ ہے کالا باغ ڈیم آپ بنا نہیں سکتے, اس کے لیے کہ کم سے کم یہ کہ معیشت کو جو ہے کوئی سہارا ملے, بہتری ہو جائے آپ کی, آپ ایگری بیسڈ ہماری جو اکانومی ہے اس کے لیے کوئی حالات بہتر ہو جائیں, وہ آپ بنا نہیں سکتے. اور یہ کہ ان کے قرضوں کے اوپر سارا دار و مدار ہے, قرض ان سے لیں اور تو اپنی قسط ادا کریں اور سود ادا کریں. یہ صورتحال تو بڑھ رہی ہے, تو یہ تو گویا کہ اور زیادہ سے زیادہ پیچیدہ گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. راستہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان طے کر لے, فیصلہ کر دے ہم نہیں دے سکتے, ہاتھ اٹھا دے. اس کے بعد کیا ہوگا, ٹینشن لگیں گے. اتفاق سے میرے علم میں آیا ہے کہ ایک ترک خاتون ہے جنہوں نے امریکہ میں ڈاکٹریٹ کی ہے اکنامکس میں, اور الحمدللہ کہ وہ ترک خاتون جو ہیں وہ تنظیم اسلامی میں شامل ہوئی ہیں, انہوں نے مجھ سے بیعت کی ہے, اور انہوں نے ڈاکٹریٹ کا جو ڈیسرٹیشن لکھا ہے, جو تھیسس لکھا ہے, وہ اسی موضوع پر لکھا ہے کہ جس ملک کے اوپر کوئی سینکشنز ہو جائیں اس ملک کو کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہیے سینکشنز کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ ایشو جو ہے امریکہ میں ایک مسلمان دانشور خاتون اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے طور پر اس نے یہ لکھا اور پی ایچ ڈی حاصل کی ہے اس پر, کہ یہ سینکشنز جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جن کی اپنی لمیٹیشنز ہیں سینکشنز کی, اور راستے اس میں سے نکلنے کے اور ان کو اس سے اس کے شکنجے سے اپنے آپ کو بچانے کے راستے موجود ہیں, لیکن یہ ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے. اگر عزم ہو, ارادہ ہو, پختگی ہو, تب تو کوئی بات ہوگی, اگر ہو ہی نہ, ہمت ہی جواب دے چکی ہو, وہی جو لفظ مسکنت ہے, ذرب علیہم الذلت والمسکنہ, تم پر کمزوری اور کم ہمتی تھوپ دی گئی ہے. مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی کو. اگر حوصلہ نہ رہے انسان کے اندر, ویسے نظر آ رہا ڈھائی من کی لاش ہے, کھڑا ہے, سب ہے اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, سب ٹھیک ہے, کہیں کوئی خرابی نہ دل میں ہے, نہ جگر میں ہے, نہ گردوں میں ہے, کہیں نہیں ہے, لیکن اعصاب جواب دے چکے, نیورسٹینیا, اعصاب کمزور ہو گئے, یہ مسکنت کہلاتی ہے. مسکنت ایک تو ہے ذلت, واقعی کمزور ہو جانا, ایک ہے مسکنت, بغیر کمزوری کے آدمی کا حوصلہ ختم ہو جائے, آدمی میں قوت ارادی نہ رہے, بلبوتا نہ رہے کھڑے رہنے کا, یہ مسکنت. آج وہ مسکنت ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے. میرا یہ تھیسس تو آپ کو معلوم ہے مستقل ہے کہ یہ کیفیت جو پہلے یہود کی تھی آج ہم پر ہے. وہاں سے یہود کو عارضی طور پر اللہ نے نکال دیا ہے, عارضی ہے, یہ آخری خاتمہ ان کا ہونا ہے, لیکن اس سے پہلے انہیں عارضی طور پر اس پوزیشن سے نکال کر آج امت مسلمہ کو وہاں کھڑا کر دیا گیا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے عالم اسلام کا, اس سے ذرا بڑا آپ کہہ لیجئے انڈونیشیا, اس کا جو حشر ہو رہا ہے, وہ جس طریقے سے اس کے حصے بکھرے ہوتے نظر آ رہے ہیں, اس کے چیزیں اڑا دیں گے یہ لوگ, ان میں کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے کنورشن ہو چکی ہے کرسچینٹی کو. کہا تو یہ گیا تھا, یہ جو کرسچن مشن کے جو رسالے نکلتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم 21ویں صدی کے فرسٹ کوارٹر میں پورے کے پورے انڈونیشیا کو ہم عیسائی بنا لیں گے, کتنے بڑے پیمانے پر عیسائیت کی تبلیغ وہاں ہوئی, اور نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. انہوں نے ایسٹ تیمور جو ہے اس کے اندر ایک عیسائی رومن کیتھولک حکومت قائم کر لی ہے, آدھا جزیرہ پورا کا پورا جو ہے وہ لے گئے, اور اس کے اندر جو ہے عیسائیوں کی حکومت بن چکی ہے, اور نہ معلوم دوسری جگہوں پر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے مختلف جزائر کے اندر, کہیں ایتھنک فسادات ہے, قتل و غارت ہو رہا ہے مسلمانوں کا آپس میں, کہ ایک خاص جزیرے کے لوگ دوسرے جزیرے میں آ کر آباد ہو گئے, بس یہی امیگرنٹ, یہ باہری لوگ جو ہیں ان کا قتل عام ہوا ہے بری طریقے سے, یہ ہو رہا ہے. تو یہ حشر ہے ہمارا ملت اسلامیہ کا بحثیت مجموعی, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لے کر لوٹے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے یہ بالکل معلوم ہوتا ہے اعلی کار, نہایت وفادار ان کے تابع دار, وفاداری کے ساتھ تابع دار, اور نمبر دو یہ معلوم ہوتا ہے جس سے بھی زیادہ خوفناک ہے, یہ تو وہ شے ہے جو محسوس ہو رہی ہے کہ اب آج بجلی کی قیمت, بجلی کے بل بھی بڑھا دیے گئے, کبھی ذرا سا لے دے کر ایک پیٹرول کی قیمت میں کمی کی تھی, باقی تو ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اضافہ ہو رہا ہے. آج نیا جو ہے آپ کے سامنے جو گھریلو استعمال کے لیے بجلی ہے اس کا ریٹ بڑھا دیا گیا ایک طرف, لیکن یہ چیزیں تو عوام کو محسوس ہوتی ہیں. ایک وہ ہے سب سے بڑی اور سب سے آخری چال ہے دجال کی, نوٹ کر دیجئے میرا یہ تھیسس, دجال کی پہلی چال تھی سیکولرزم, ریاست علیحدہ مذہب علیحدہ, یہ پہلا تھا وار, اور آج پوری دنیا میں سیکولرزم آ چکا, دجال چھا چکا. نظری اعتبار سے ہم کہتے نہیں, ہمارا حاکم اللہ, نظری طور پر عملاً تو ہم بھی یہ واقع تر اسی سیکولر نظام کے اوپر چل رہے ہیں. ہمارا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کوئی مسلمان کسی حکومت کا معلوم ہوتا ہے سربراہ, وہ تو ٹھیک ہے جس طرح کا بھی کوئی سیکولر ملک ہے اس کا سربراہ جیسے ہوگا فوجی ویسا ہے اللہ کا سر. تو سیکولرزم پہلا تھا. نمبر دو, سود اور اس پر مبنی پوری معیشت, سود اور جوا, جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ جہاں میں نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے, جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا کمار خانہ. باسط بلال نے ٹھیک کہا کہ پوری دنیا اس وقت ایک بہت بڑا کیسینو بن چکی ہے, یہ سارا کا سارا جوا خانہ ہے, یہ سارے اسٹاک ایکسچینج جو ہے جوا, اور جوئے کی وجہ سے وہ جب چاہے جس کو چاہے, جس کی اکانومی جو ایشین ٹائیگر کہلاتے تھے وہ ہیرو ہو گئے, ان کی کوئی حیثیت نہ رہی, یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, اور جب بھی وہ چاہیں گے جس ملک کی چاہیں اس کی کرنسی کا دھیلا کر کے رکھ دیں گے. بہرحال یہ, لیکن تیسرا اور آخری وار دجال کا کیا ہے, اس حدیث میں آتا ہے جو آخر میں دجال کی پیروی کے لیے نکلیں گی وہ عورتیں ہوں گی, عورتیں نکلیں گی, اور ایک بندہ مومن جو ہے اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو باندھ باندھ کر رسیوں سے جکڑ کر گھروں میں رکھے گا, اور وہ رسیاں توڑا توڑا کر بھاگے گی اور دجال کی پیروی کرے گی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آج ہمارے ہاں جس کا نام اب رکھا گیا ہے, بہت خوبصورت نام, سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے یونائٹڈ نیشنز کا, جو پہلے ہوئی تھی قاہرہ کانفرنس, پھر ہوئی بیجنگ کانفرنس, پھر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی, یونائٹڈ نیشنز سے دے رہے تھے اہتمام, نیو یارک میں ہوئی, یو این او کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی, اور وہ جو ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے, سوشل انجینئرنگ, سوشل یعنی سوسائٹی کو اس سانچے میں ڈھالنا جو وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے, عورت کی آزادی, عورت باہر آئے, عورت کندھے سے کندھا لگ ملا کے چلے, ہر کام کے اندر آگے بڑھے, اس کا سب سے بڑا کام جو کیا گیا یہاں پر, اور میرے نزدیک یہ دوسرا سب سے بڑا جرم ہے اس ملک کے اندر جو دینی جماعتیں مذہبی جماعتیں ہیں, کہ انہوں نے اس کا وہ نوٹس نہیں لیا جو لینا چاہیے, وہ اپنے سیاسی مفادات بیٹھے ہوئے, کبھی تو الیکشن ہوں گے نا آخر, کبھی تو پھر ہم میدان میں آئیں گے, وہ اسی چکر میں بیٹھے ہوئے, کچھ تھوڑا سا انہوں نے جو ہے, جیسے کہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ کوئی چیز لگا دیتے ہیں کانٹے کے اندر، یہ بلدیاتی الیکشن کا کانٹا پھینک دیا، لگے ہوئے اس کے اندر. آج بڑے فخر سے آیا ہے فلاں جگہ کے امیر جماعت اسلامی جو ہیں وہ بھی وہاں کامیاب ہو گئے. ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں تو ہو جائیں گے، ایسی کیا بات ہے، آخر انسان ہوں، ان سے نکلنے ہیں نا. لیکن یہ لگ گیا اس کام کے اندر. جیسا بڑا سب سے بڑا جرم اس ملک کے اندر مذہبی قیادت کا یہ تھا کہ ایوب خان کی جو آئینی قوانین یہاں نافذ ہوئے اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی، حالانکہ سب نے کہا یہ غیر اسلامی ہے. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب کی ٹاپ کی قیادت، میں نے یہاں پر وہ آپ کے سامنے بیان بھی رکھا ہے، ان کے نام آپ کو بتائے ہیں، ٹاپ کے لوگ، سب نے کہا یہ غیر اسلامی قوانین ہے، تحریک کوئی نہیں چلائی. وہ پہلے آرڈیننس تھا، پھر وہ قانون بنا، قانون ابھی تک چلا آ رہا ہے. 11 برس تک اسلام 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 کرتے ہوئے ضیاء الحق صاحب بھی چلے گئے، لیکن یہ کہ وہ قانون وہیں کا وہی رہا، فیملی آپ قوانین تو خلاف اسلام تھے. اس میں اتنی بڑی پیچیدگی ہے کہ ایک شخص جو اپنی بیوی کو 3 طلاق میں دے دیتا ہے، اب فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ حنفی سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی تو اب وہ عورت فرض کیجئے حاملہ تھی، 2 مہینے کے بعد اس کا حمل وضع ہو گیا، اس کی عدت بھی ختم ہو گئی، 3rd مہینے میں کوئی اور نکاح کر سکتی ہے، شریعت کی روح سے جائز نکاح کیا ہے، آپ کا قانون اس کے اوپر حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ چلائے گا، تم زنا کر رہی ہو، اس لیے تمہاری طلاق ہوئی نہیں تھی. ایوب خان کے قوانین کے مطابق طلاق نہیں ہوئی، وہ تو 1-1 مہینے کے بعد نوٹس آنا چاہیے تھا، نوٹس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ہے عدالت کو موقع ملنا چاہیے تھا، وہ مصالحت کے لیے کوشش کرتی، تب کہیں جا کر جو ہے وہاں سے ڈگری مل سکتی تھی آپ کو کہ ہاں اب یہ طلاق ہو گئی ہے، تب وہ عورت فارغ ہو سکتی تھی کسی اور سے نکاح کی. اسلام کی روح سے اس کا نکاح جائز، اور آپ کے عائلی قوانین کی روح سے وہ زنا کا ارتکاب کر رہی ہے، اس پر حدود آرڈیننس لگائیے، اور پولیس والے جتنی چاہے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ رشوتیں لے لیں، کیونکہ حدود آرڈیننس کے لگنے کے بعد تو معلوم ہوا کہ اب قیامت آ گئی. یہ پیچیدگیاں اس ملک میں چلی ہیں، اور کسی عالم دین کے نصیب نہیں پھوٹی کہ وہ تحریک لے کر اٹھتے. یہ 62 کی بات ہے، میری عمر تو اس وقت ابھی 30 برس بھی نہیں تھی، میں میدان میں نہیں تھا، نہ میری کوئی جماعت تھی نہ میری کوئی تنظیم تھی، میں تو ابھی منتظر تھا کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے بڑے لوگ کوئی جماعت بنائیں، لیکن یہ ساری قیادتیں موجود تھیں، مولانا مودودی یہاں موجود تھے، مفتی محمود یہاں موجود تھے، یہ سب کے سب موجود تھے یہاں پر اور فعال تھے اس وقت، تحریک نہیں چلائی. جبکہ ہندوستان میں مسلمانوں نے صرف ایک فیصلہ آیا ہے کلکتہ ہائی کورٹ کا، جس میں کہ آئلی قوانین میں دخل اندازی ہو گئی، اور دخل اندازی کیسی تھی، وہ ایسی خوفناک دخل اندازی نہیں جو میں نے ابھی آپ کو پیچیدگی بتائی ہے کہ ایک عورت نے اسلامی روح سے تو نکاح صحیح کیا ہے اور آپ کے قوانین کے تحت وہ زانیہ ہے، حدود آرڈیننس کا اطلاق ہو جائے گا. وہاں صرف یہ ہوا تھا کہ ایک خاتون نے مقدمہ دائر کیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، اب مجھے ڈگری دی جائے کہ میرا نان نفقہ میری موت تک میرے شوہر کے ذمہ رہے گا، وہ ادا کرے، اگر میں شادی نہیں کرتی میں نہیں کروں گی شادی، لہذا میں زندگی گزاروں گی اب تجرد کی، اب اس کے ذمہ ڈالا جائے، اس نے مجھے طلاق دی ہے، میں اس کی بیوی تھی لہذا نان نفقہ اس کے ذمہ، بس اتنا سا فیصلہ. لیکن شریعت اسلامی میں نہیں ہے، شریعت اسلامی میں عدت کے دوران تک نان نفقہ جو ہے کسی متعلقہ بھی عورت کا وہ شوہر کے ذمہ ہے، عدت ختم ہوئی اور شوہر کی ذمہ داری ختم ہو گئی. صرف یہ اضافہ، اس میں کوئی ایسی بہت بری بات بھی نہیں تھی، اس لیے کہ ظاہر عورت ہے، ایک مسلمان عورت ہے، اس کی کفالت کا کوئی بندوبست اگر کچھ اور کر سکتا تو کر دے تو کیا ہے، خیرات بھی کر دے تو کیا ہے، لیکن قانون بنا دیا جو کہ اسلام میں نہیں ہے، تم نے اسے قانون کا درجہ دیا ہے، لہٰذا اس قدر زبردست ایجیٹیشن وہاں ہوا. میں ان دنوں گیا ہوا تھا انڈیا کے دورے پر، تو میں نے جو وہاں فوٹو دیکھے ہیں انگریزی اخبارات میں، جو بمبے میں بہت بڑا جلسہ ہوا جس کے کیپشن یہ تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، ایک میمت میٹنگ آف دی مسلم آف بامبے، میمت گیدرنگ، میمت گیدرنگ، کتنی عظیم. کئی بہت سے لوگوں نے جانے دے دی، آخرکار جو ہے راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور انہوں نے طے کر دیا کہ ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے آئلی قوانین کے اندر دخل نہیں دے سکتی. یہ ہے ان کا معاملہ مقہور، اب وہ معاملہ نہیں رہا ہے، اب وہاں کا مسلمان بہت کمزور ہو گیا ہے. آخر ایک حد ہوتی ہے، صورتحال یہ تھی کہ 1971 تک کا معاملہ تو یہ تھا کہ ہندوستان کا مسلمان سمجھتا تھا پاکستان ہمارا محافظ ہے، مددگار ہے. میں جب 1980 میں گیا ہوں تو تو انہوں نے صاف یہ کہا مجھ سے، علی گڑھ کے لوگوں نے بھی، دہلی کے لوگوں نے بھی، کہ اب سن 71 کے بعد تو ہم کہتے ہیں پاکستان تو اپنی حفاظت کر لے تو بہت بڑی بات ہے، ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ اور اب جو وہاں کے حالات ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہاں کی جو ہماری دینی قیادت ہے وہ بھی سیکولرزم کو پوری طریقے سے قبول کر چکی ہے. حیران کن بات آپ کی یہ ہوگی کہ یہ جو بھی مجسموں کا معاملہ ہوا ہے، یہ جو طالبان نے مجسمے توڑے، اس کے خلاف غیظ و غضب علماء دیوبند نے کیا. کارگل کے معاملے میں، کارگل میں جتنے ہندوستانی مارے گئے، ہندوستان کے مسلمان علماء نے کہا ہے کہ اس کا تاوان جو ہے پاکستان سے وصول کیا جائے. یہ شہید جو ہے ان کو شہید کہا گیا، کارگل میں جو ہندوستانی فوجی مارے گئے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہاں رہنا ہے، یہاں رہنا ہے تو ایک عظیم اکثریت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ پیمپرنگ اس کی کریں گے، کچھ اس کی جو ہے بات کریں گے، اس کے ہاں میں ہاں ملائیں گے، تبھی تو یہاں رہنے کا موقع ہوگا. کہاں جائیں گے؟ پاکستان بھی ہمیں لینے کو تیار نہیں، دروازے بند ہیں. کوئی چوری چھپے آ جائے، کوئی اسمگل ہو کر آ جائے تو بات اور ہے، کوئی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے آ جائے اور بات ہے، ورنہ آپ تو کسی ایک کو بھی آنے نہیں دیتے. آپ نے تو یہ سمجھا کہ بس ہمارے لیے عیش جو بھی ہے، ہم نے اپنا ملک بنایا اپنے عیش کے لیے، اللہ اللہ خیر سمجھا. یہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کو تو ہم نے ہاسٹیج کے طور پر مار رکھا ہوا. بہرحال یہ صورت حال اس وقت جو ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کے اندر ایک تہائی تعداد عورتوں کے لیے فکس، اور اگر عورتیں نہیں نکلیں گی اتنی تو سیٹیں خالی رہیں گی، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. عورتیں الیکشن لڑ سکتی ہیں، ہمارے ہاں بھی عورتیں پہلے بھی الیکشن لڑتی رہی ہیں. آخر آبدہ حسین عورت نہیں ہے، بے نظیر بھٹو عورت نہیں ہے، جینا گولتانا عورت نہیں ہے، سب عورتیں. انہوں نے الیکشن لڑے ہیں، وہ جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، لہذا اس کے بل پر ان کو کیا مشکل ہے الیکشن لڑنا اور ووٹ حاصل کر لینا. لیکن یہ کہ اب سیٹیں فکس کی جا رہی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک خاص بس سروس کراچی میں چلی ہے جس میں کنڈکٹر لڑکیاں ہوں گی. یہ کدھر جا رہا ہے معاملہ، کس رخ پر جا رہا ہے؟ ظاہر بات ہے لڑکیوں کے ہاں بھی اب پڑھ رہی ہیں وہ، اور حالات جو ہے معاشی وہ تو جیسے کچھ ملک کے ہیں، انہیں بھی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ کمانے کی. والدین کے اوپر کب تک بوجھ بن کر بیٹھی رہے گی؟ یہ صورتحال جو ہے اب ان کو کس تیزی کے ساتھ، ابھی جو گیمز ہو رہے ہیں، جس سطح سے یہ ہمارے تازہ نظائے خلافت نے مضمون دیا، امریکن ایک خاتون نے لکھا ہے جس جو شائع ہوا ہے تازہ، جو آج جو نظائے خلافت ہے، کہ وہ جو کمیٹی بنی ہے اس کی کمپوزیشن دیکھی جائے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مل کر یہ نظام بنایا ہے، اور کھیلوں کے میدان میں اور عورتوں کو نکالا گیا ہے جس طریقے سے کہ باہر معاملہ چلتا ہے. ابھی ٹیلی ویژن پر میں کیونکہ بی بی سی کی خبریں دیکھتا ہوں، تو کبھی کبھی اس کو دیکھتے ہوئے کچھ چینل سامنے آتا ہے تو پاکستانی لڑکیاں جو ہیں وہ باسکٹ بال کے گیم کے اندر وہ لگی ہوئی. یہ سارا معاملہ ہے وہ سوشل انجینئرنگ کا، عورت کو گھر سے نکال کر بازار میں لانا اور کندھے سے کندھا ملا کر اس کا جو ہے مرد کسانہ بشانہ ہو کر برابر کے رول، ایک جیسا رول کر دینا. یہ دونوں جو ہے میرے نزدیک دجال کا، یہ دونوں پھندے ہیں، سود والا پھندا اور نمبر دو یہ سوشل انجینئرنگ کا پھندا. یہ حکومت پوری تیزی کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ یہ دونوں پھندے جو ہے ہماری گردنوں کے گرد ٹائٹ سے ٹائٹ تر کرتی چلی جا رہی ہے. اب یہ جو ان تین ہفتوں کے دوران جو گزرے ہیں، یہ تو میں نے بات آپ کو یاد ہے کہ میں نے 9 مارچ کے خطاب میں یہاں کہہ دی تھی، نہیں دو مارچ کے خطاب میں، لیکن یہ کہ اس تین ہفتے گزر گئے اس کو. اس میں نمبر ایک بات تو یہ ہوئی ہے کہ آج جو جلسہ ہونا تھا اے آر ڈی کا، اور جو مجھے پتا جلسہ تھا، اس کے ضمن میں اس حکومت کو سیاسی میدان میں بہت بڑی اخلاقی شکست ہوئی. جلسہ ہو جاتا تو کوئی قیامت آ جاتی، کیا ہو جاتا، کچھ مطالبات کر لیتے. ہاں اس کے بعد اگر کوئی ہڑبونگ ہوتی، کوئی توڑ پھوڑ ہوتی تو اس کو پوری آئرن ہینڈ کے ساتھ بھی اگر جو ہے ڈیل کیا جاتا تو ٹھیک ہوتا، جواز ہوتا اس کا. بحث جلسے سے روکنا، جلسہ نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ کیا یہ قید خانہ ہے یہاں کے لوگ جو ہے کسی جیل کے اندر بند ہیں، انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ پھر یہ کہ جس طریقے سے جس بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں، گرفتاریوں کے لیے چھاپے پڑے، مطلوبہ آدمی نہیں ملے ہیں تو ان کے رشتے داروں کو پکڑ لے گئے، یہ سارے ہتھ کنڈے، یہ پرست پولیس بروٹیلٹی، میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اپنے پاس کہ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. جب کوئی حکومت اس طرح سطح پر نیچے اتر آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا چل چلاؤ ہے، کوئی سیلف کانفیڈنس ان کو حاصل نہیں ہے. کیا ہو جاتا؟ جلسہ ہو جاتا، جلسے میں کوئی مطالبات ہو جاتے، الیکشن فوراً کراؤ. الیکشن کرانے کے ویسے بھی پابند ہے، اگلے سال تو کرانی ہے آپ نے، تو کون سی بڑی قیامت اس میں آ جاتی. لیکن نہیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے تو سیاسی اعتبار سے، اور یہ پوری دنیا میں امریکہ نے بھی اس پر کمنٹ کیا ہے اور نیگیٹو کمنٹس آئے، بی بی سی نے کہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے اے آر ڈی نے. اس لیے کہ جلسہ شاید ایسا ہوتا بھی نہ، اس سے اتنا پروپیگنڈا ہوتا بھی نہ، اس سے پوری دنیا میں اتنا کوئی میسج جو ہے وہ جاتا بھی نہ. لیکن یہ ہے کہ اب جو کچھ ہوا ہے، جو میسج گیا ہے پوری دنیا میں، تو وہ تو ان کے لیے بہت بہت بڑا یوں سمجھئے کہ کریڈٹ ہے، اے آر ڈی کا بہت بڑا کریڈٹ بن گیا ہے. تو ایک طرف تو یہ کہ سیاسی اعتبار سے سیاسی میدان میں موجودہ حکومت کو ایک بہت بڑی اخلاقی شکست ہوئی. نمبر دو، سی پی بی ٹی کا مردہ جسے اس ملک کے عوام نے دفن کر دیا تھا، معلوم ہو گیا تھا کہ اب یہ مسئلہ اٹھنے والا نہیں ہے. ہم نے بھی سیمینار کیے اور بھی لوگوں کی طرف سے باتیں آئیں، دینی جماعتوں نے اس پر پورا اظہار خیال کیا، اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ سی پی بی ٹی کا مردہ جو ہے وہ گر گیا، دفن ہو گیا، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. کچھ عرصے تک تو مکسڈ قسم کی چیزیں آئیں، سگنل آئے کہ من چیمی گوئل و تمبورا من چیمی سرائت، چیف ایگزیکٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، اور ان کے جو وزیر خارجہ وہ کہہ رہے ہیں کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ خبریں یہ بھی جا رہی ہیں کہ تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے، بس صرف کنسنسس حاصل کرنا. ہمارا جو اداریہ آیا ہے ندائے خلافت میں، تو وہ تو اس پہلی صورت سے متعلق تھا. تازہ صورت کل کی یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو صاحب نے بھی کہہ دیا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس سے فرق واقع نہیں ہوگا اگر کر دیا جائے. یہ فیلرز کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ پھر ہنگامہ ہو، پھر ہم جلسے کریں، پھر ہم جو ہے کوئی مہم چلائیں، پھر جو ہے جلسے ہوں، سیمینارز ہوں سی ٹی بی ٹی کے خلاف. اب یہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں. لیکن وہ سمجھتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہو وہی رہا ہے. انہوں نے پھر جو اسکرو جو ہے، جب کہیں پیچ اندر جا رہا ہوتا ہے تو ہر چکر کے ساتھ تو وہ اسکرو آگے ہی جائے گا نا. ہمارے یہ قرضے، ہماری گردن کے دل جو حلقہ ہے وہ گویا کہ اور اس میں بٹ ایک ایک کر کے جو دے رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ جاپان جو ہے اتنے 100 بلین دینے کو تیار ہے، اور فلاں یہ دینے کو تیار ہے، اور کہاں سے آئے پیسہ؟ پیسہ ہے نہیں ہے، ڈیفالٹ ہو جائیں گے. ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو گویا کہ قیامت آ جائے گی. کاش کہ وہ جو ترک خاتون نے لکھا ہے، جو ایک اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس، وہ کہیں ہمیں مل جائے، اسے ہم شائع کریں یہاں پر، اور یہاں کے لوگوں تک بھی پہنچا سکے. میں کوشش کروں گا کہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے. انہوں نے خاص اس پر لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی اگر سینکشن کسی ملک پر ہو جائیں تو وہ ملک کیسے عہدہ برا ہو سکتا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے راستے کیا ہیں، اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جانی چاہیے. اس پر انہوں نے پھر سے لکھ دیا پی ایچ ڈی کا. لیکن ظاہر بات ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے اوپر انہوں نے تو یہی ہتھیار اپنا آزمانا ہے، سینکشن کے حوالے سے جو ہے یہ بیٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سینکشن کا جو حال کیا ہے عراق کا وہ سب کو معلوم ہے، اب جو افغانستان کا حال ہو رہا ہے. اور یہ اس امید میں ہے کہ افغانستان میں جب بھوک اور بڑھے گی، جب اور لوگوں کی پریشانیاں ہوں گی، تو اندر سے ایکسپلوژن ہو جائے گا. افغان عوام جو ہے، ظاہر بات ہے ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے، 20 برس سے زیادہ ہو گیا یہ قوم جو ہے ایک جنگ کی کیفیت میں. جنگ کی کیفیت میں تربیت کہاں ہوتی ہے؟ ان کی کوئی اخلاقی دینی تربیت تو ہو نہیں سکی ہے. عوام تو جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی عوام وہاں کے بھی ہیں. تو کہیں یہ کہ وہ کھڑے ہو جائیں کہ یہ تو مروا دیا انہوں نے ہمیں، ورنہ ہمیں تو یونائٹڈ نیشن بھی دینے کو تیار ہے، وہ امریکہ یہ مدد کرنے کو تیار ہے، فلاں یہ کرنے کو تیار ہے، بس طالبان کا جو ہے ایک دفعہ جوا اپنے کندھے پر سے اتار کے پھینک دو، ساری مشکلات رفع ہو جائیں گی. اس امید میں، اس خیال میں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ عوام کے اندر سے ایک رد عمل شدید ابھرے اور طالبان کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں. بارہ اللہ تعالیٰ انہم یقیدون قیدم و عقید و قیدا، یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ فرماتا کہ میں اپنی چال چلتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چال سے زیادہ کبھی تو کسی کی چال نہیں. ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے. اتفاق سے جنہیں میں نے شہید سی ٹی بی ٹی کا خطاب دیا تھا، جس زمانے میں یہ سی ٹی بی ٹی کا بڑا ہنگامہ انہوں نے پہلے شروع کیا تھا، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایٹمک سائنسدان ڈاکٹر سلطان بشیر الدین، انہیں نکال دیا گیا تھا اسے اپنے سروس سے کہ انہوں نے سیٹی بیٹی پر دستخط کرنے کے خلاف ایک مقالہ لکھ کر اسے عام کر دیا تھا. اور یہ گویا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت, وہ اس قدر سمجھا گیا کہ انہوں نے غلط حرکت کی ہے, یہ تو حکومت کے ملازم ہیں, انہیں وہی کہنا چاہیے جو حکومت کہے, انہیں کوئی علیحدہ سے بات کہنے کا حق کہاں ہے. لیکن وہ شخص جو ہے مسلمان ہے اور وہ شخص جو ہے پاکستان کا محب وطن ہے, اس نے اپنی ملازمت کو جو ہے داؤ پر لگا دیا, اپنا وہ مضمون جو ہے لکھا اور اسے شائع کیا, اس کی بنا پر نکال دیے گئے. اس لیے میں نے انہیں شہید سی ٹی بی ٹی کہا تھا. اس نے اتفاق کیا کہ آج وہ یہاں پھر آ رہے ہیں. تنظیم اسلامی لاہور جنوبی جو ہے وہ اپنا ایک ماہانہ دعوت فورم, تو اس کا اشتہار یہاں آیا ہے, یہ یہاں آپ کو تقسیم بھی ہو جائے گا. ماہانہ دعوت فورم منعقد کیا کرتی ہے تنظیم اسلامی لاہور جنوبی, سمن آباد میں ایک جگہ ہے 866N پنچ روڈ پر, سب کوٹیاں سمن آباد. تو آج وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا ہے اسلام پاکستان اور افغانستان, اس میں صدارت میرے نام پہ لکھی ہوئی ہے, ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود آ رہے ہیں, مشہور ایٹمی سائنسدان و چیئرمین امہ تعمیر نو, اور یہاں افغانستان کے جو نمائندے ہیں طالبان کے مولانا مطیع اللہ انعام صاحب وہ آ رہے ہیں. تو میں ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود سے یہ کہوں گا کہ آپ آج ذرا پھر ہمیں اس سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کے جو بھی خطرات ہیں اور جو نقصانات ہیں اس پر پھر ہمیں جو ہے بریف کر دیں, تاکہ پھر ہمارے ذہنوں کے اندر وہ سارے دلائل تازہ ہو جائیں. انشاءاللہ یہ آج ہوگا. اسی میں لوگ لے رہے ہیں واللہ عالم, کیونکہ ایٹمک پروگرام ہمارے ملک کا جو ہے اس کا ایک سمبل, ایک علامت بن گئے ہیں ڈاکٹر اے کیو خان, ڈاکٹر عبد القدیر خان, وہ اس کی علامت ہے. اس وقت جو ہوا ہے انہیں اور ڈاکٹر اشفاق صاحب کو جس طریقے سے, بلکہ میں سمجھتا ہوں توہین آمیز انداز میں ریٹائر کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی عوام کے جذبات کو دیکھنے کا ایک فیلر ہے. وہ سب جو سمبل بنا ہوا ہے اس سب کو نکالا گیا. کیا حقیقت ہے میں نہیں جانتا, کس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے میں نہیں جانتا, یہ ٹیم ورک ہوتا ہے ٹیم ورک, لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں ایک سمبل کی حیثیت, علامت کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے ڈاکٹر اے کیو خان کو. اب ان کو ریٹائر کرنا, اور جیسا کہ پچھلے ندائے خلافت میں لکھا تھا ہمارے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ایوب بیگ صاحب, انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جب وہ جہاز کی سیڑھی سے اتر رہے تھے تو ان کے کان میں کسی نے کہا کہ صاحب آپ کو ریٹائر کر دیا گیا ہے اچانک. یہ بڑا توہین آمیز انداز ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی اسی لیے ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ قوم کی نبض پر جو ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ویسے پرسوں جو جلسہ ہو رہا ہے ایوان اقبال میں, اس کی صدارت کر رہے ہیں ڈاکٹر اے کیو خان, وہ آ رہے ہیں, اس میں میرا بھی خطاب ہوگا. میں تو پھر اپنے شام کے سیشن میں اپنا خطاب رکھواؤں گا, اس لیے کہ صبح میرا درس ہوتا ہے جو قرآن آڈیٹوریم میں, وہ ہوگا انشاءاللہ. تیسری میں اب آپ کو مثال دے رہا ہوں, اس وقت ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی نیاز مندی کا جو عالم ہمارا ہے. ورلڈ بینک نے ایک قرضہ دیا یا کوئی مدد کی $500 million شاید, کہ آپ اپنا کارپوریٹ لا اتھارٹی ختم کر دیں. یہ ایک ادارہ ہے جو لمیٹڈ کمپنیوں کو کنٹرول کرتا ہے, لمیٹڈ کمپنیاں پرائیویٹ بھی اور پبلک لمیٹڈ کمپنیاں بھی. ایشو آف کیپیٹل, آپ کتنا کیپیٹل جو ہے وہ فلوٹ کر سکتے ہیں, اپنے شیئرز جو ہیں کتنے پبلک کے لیے سامنے لا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کارپوریٹ لا اتھارٹی, جس کا حال یہ ہے کہ اس کا جو کل خرچ ہوتا تھا وہ 30 million تھا سالانہ, اور اس سے جو ریونیو ملتا تھا وہ 215 million تھا. لیکن اب خاص مدد دی گئی ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی طرف سے کہ اس کو ختم کرو. اس کی جگہ ایک آٹونومس باڈی بنا دی گئی ہے, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن, یہ آٹونومس باڈی بنائی, یہ حکومت کے قواعد و ضوابط سے بالکل آزاد ہوگی, یہ تاکہ ملٹی نیشنلز کے جو بھی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت جو ہے کہیں آڑے نہ آ جائے, کہیں کوئی سیاسی مسئلہ جو ہے وہ کہیں رکاوٹ نہ بن جائے. اس کا کمیشن کا چیئرمین بھی امپورٹ کیا گیا وہیں سے, جہاں سے شوکت عزیز صاحب آئے ہیں یا جہاں سے اور معین قریشی صاحب آئے تھے, اور وہ ایک قادیانی ہے خالد احمد مرزا. معلوم ہوتا خاص جو قادیانی نبوت کا خاندان ہے, طاہر احمد خالد احمد، ناصر احمد، یہ تو در حقیقت اس خاندان نبوت، وہ جو دجالی نبوت ہے اس کے خاندان کے لوگوں کے نام، یہ ایم ایم احمد ہوتا تھا. اسی طریقے سے خالد احمد مرزا صاحب بلائے گئے ہیں، کورٹ کیے گئے اس کے چیئرمین ہیں. مزید اس کے پانچ ممبر ہیں جو کہ اس کی پالیسی بنانے والی کمیٹی ہے، اس کے چیئرمین بھی یہ خالد احمد صاحب ہیں، لیکن ان میں ایک اور ممبر قادیانی ہے، دو قادیانی ہو گئے پانچ میں سے، اور ایک ہندو ہے. اور تماشا کیا ہے، لطیفہ یہ ہے کہ یہ جو کارپوریٹ ادارے ہیں ان میں جو اب مضاربہ اور مشارکہ، جو اسلامی طریقے جو بھی ادارے بن رہے ہیں نئے، جو ایک نظام ہے بینکنگ کا، اس کا انچارج ہندو ہے. جیسے پاکستان بنانے کے بعد آپ نے پہلا وزیر قانون کس کو بنایا تھا، یاد ہے؟ جوگندر ناتھ منڈل. اسلامی ریاست قائم کرنے ہم چلے تھے، اس کا وزیر قانون ہندو کو بنایا گیا تھا، وزیر خارجہ قادیانی کو بنایا گیا تھا. آج یہ ہے کہ یہ مضاربہ اور مشارکہ کو کنٹرول کرے گا ایک ہندو بیٹھ کر. پھر یہ کہ اس ادارے میں بھرتی اور ترقی اور مراعات وغیرہ کے ضمن میں کوئی قواعد و ضوابط نہیں، حکومت کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ان پر اپلیکیبل نہیں ہے. اس کے چیئرمین، اس کے کمشنرز، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے لیے فون اور فول، یعنی فون کو استعمال کرنے کی کتنی اجازت ہے اور کار کے لیے پیٹرول کتنا استعمال، کوئی پابندی نہیں، جتنا چاہے کریں. جبکہ حکومت پاکستان کے سیکرٹری لیول کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی سیلنگ ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی گاڑی آپ کے استعمال میں ہے سرکاری تو اس سے زیادہ جو ہے آپ کو پیٹرول جو ہے حکومت نہیں دے گی، اگر اس سے زیادہ خرچ کریں گے تو ابھی جیب سے خرچ کیجیے، اس سے زیادہ آپ کا پرائیویٹ یا جو بھی سرکاری طور پر آپ کو فون دیا گیا ہے اس سے زیادہ اگر ہوا تو آپ کو خود دینا ہوگا، اس حد تک آپ کی سیلنگ ہے. لیکن ان کے لیے کوئی پابندی نہیں. خواتین کو جس طریقے سے اس میں بھرمار اس کی لائی گئی ہے، اور اس میں ایک لا آفیسر بنائی گئی ہے خاتون، جو ایل ایل بی بھی نہیں ہے، صرف بی اے ہے، ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنائی گئی ہے، 1.5 لاکھ ان کی تنخواہ ہے، جبکہ ان کے اوپر جو باس ہے ان کا کمشنر وہ 70,000 روپے لے گا، وہ 1.5 لاکھ لے گی. چیئرمین صاحب جو ہے وہ دن یا مہینے میں 2-3 دن بیٹھتے ہیں اسلام آباد کے دفتر میں، باقی لاہور، اسلام آباد یا ملک سے باہر، اور ہر جگہ ان کے لیے گاڑی، ان کے لیے ساری سہولتیں مراعات، ہر جگہ پر پوری طرح تیار. اور ایک سال کی کارکردگی کیا ہے، جتنا خسارہ اسٹاک ایکسچینج کو اس سال ہوا ہے پچھلے 10 سالوں میں کسی میں نہیں ہوا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بھی برباد کرنے کی کوئی سوچی سمجھی اسکیم تو نہیں؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، آپ کا ٹیلنٹ اور آپ کا سرمایہ بھاگ رہا ہے ملک سے باہر. یہاں کیا کریں، اس کے بارے میں بھی سن لیجئے. امریکن ایمبیسی میں اب ڈائریکٹلی وہ پاسپورٹ نہیں لیتی خود، وہ ویزا کے لیے ایک ارادہ اور ایک ادارہ ہے گیریز انٹرنیشنل، اس کو ٹھیکہ دے دیا ہے. آپ کو امریکن ویزا لینا ہے تو اس کو اپنا پاسپورٹ اور کاغذات جمع کرا دیں، وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا اور پھر یہ اس کو تیار کر کے پھر وہ ایمبیسی میں وہ داخل کرے گا، آپ ڈائریکٹلی ایمبیسی میں نہیں دے سکتے. 770 روپے تو وہ لے گا آپ کے، جو بھی آپ نے دیا ہے پاسپورٹ اس کو تیار کرے گا تو وہ جو کرے گا 770 تو اس کے، اور 2,485 روپے فیس ہے ایمبیسی کی. اور اطلاع یہ ہے کہ 3,000 پاسپورٹ روزانہ جمع ہو رہا ہے، اور امبیسیڈر جو ہے امریکہ کا وہ کوٹ کیا گیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہمارے جو کل اخراجات ہیں امبیسی کے یہاں پاکستان میں اس سے 3 گنا روپیہ ہمیں صرف کس مد میں مل رہا ہے. یہ 3,000 پاسپورٹ روزانہ جو جمع ہو رہا ہے یہ کون ہے، پاکستان کا ٹیلنٹ، پاکستان کا تعلیم یافتہ نوجوان، اور پاکستان کا سرمایہ دار بھاگ رہا ہے ملک سے باہر. یہ ہے بلیک صورتحال. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، یہ جو حالات جدھر جا رہے ہیں. اس حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا ہوگا کیا اور کیا ہونا چاہیے، صورت یہ ہے کہ ہم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم تو تباہی کے آگ کے کنارے کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. ہم پہنچ گئے جیسے اوس الخدرج پہنچ گئے تھے، بالکل تباہی کے آخری کنارے پر کھڑے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. اللہ نے بچایا، محمد الرسول اللہ کو مسیحا بنا کر ان کے تمام امراض کا بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وفدا و آبا و نا و امہات، فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے. اللہ اب بھی بچا سکتا ہے، اللہ کی قدرت جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا اختیار مطلق ہے، اس کی قدرت مطلق ہے، اب بھی بچا سکتا ہے. لیکن نظر جو آ رہا ہے، نظر بظاہر یہی ہو رہا ہے، یا پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ ایم آر ڈی کی بجائے اے آر ڈی کی تحریک شروع ہو گئی، وہ تو ایم اور اے ہی کا فرق ہے نا، وہی تحریک، وہ آج سے شروع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہو جائے گی. اور پھر ذرا سی اس تحریک نے اگر مومنٹم حاصل کر لیا تو مذہبی جماعتیں بھی اس میں کود جائیں گی، کہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پھر کوئی تبدیلی آنے والی ہے، لہذا مذہبی جماعتیں بھی اس میں شامل ہوں گی. پھر وہ دمادم مست قلندر جو ہوتا رہا ہے وہی ہوگا، پھر کہیں شاید بہت خون خرابے کے بعد پھر کوئی ایک حکومت سویلین کسی کہیں لا کے بٹھا دی جائے، لیکن وہ حکومت سویلین کس کی ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ وہ مذہبی جماعتوں کی تو نہیں ہوگی، قاضی حسین مصعب کتنی توقع رکھتے ہو، وہ ہوگی تو انہی پر ہوگی جو بھی ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ، کوئی ان کا فرض کیجیے اتحاد ہو جاتا ہے، کوئی ان کے درمیان کوئی جیسا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو وہی انہیں کا ہوگا. اس لیے کہ بنیادی اسٹرکچر تو آپ کا چینج ہوا ہی نہیں ہے، وہی زمیندار، وہی جاگیردار، انہی کے پاس ووٹ ہے، انہی کی حیثیت ہے، اس حوالے سے وہی لوگ آئیں گے. کچھ کو آپ نے ٹھیک ہے پکڑ لیا ہے، شکنجے میں کس لیا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے باہر ہو گئے، ان کے سارے بھتیجے تو نہیں ہو گئے، ان کے بھائی تو نہیں ہو گئے، وہ بھائی بھتیجے انہی زمینداروں کے جاگیرداروں کے میدان میں آئیں گے، اب پھر وہی دمادم مستقر ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر اس سے کوئی خیر کی وجہ تو ہوگی، ایوب خان چلے گئے تھے کوئی خیر تو وجود میں نہیں آیا، بھٹو صاحب چلے گئے کوئی خیر وجود میں نہیں آیا. یہ تحریکیں چلتی ہیں، ضیاء الحق کو مجبور کر دیا تھا ایم آر ڈی کی تحریک نے کہ ضرور جو ہے سول حکومت کو جو ہے وہ بحال کیا گیا، خیر کیا آیا؟ بے نظیر آ گئی، پھر نواز شریف آ گئے، پھر بے نظیر آ گئے، پھر نواز شریف آ گئے، پھر وہی فوج دوبارہ آ گئی. کسی خیر کی توقع نہیں. خیر کی توقع ہے تو اسی سے نکاتی پروگرام میں ہے، سورہ آل عمران کی وہی آیات 102 تا 104، درمیانی آیت سے میں نے آج بات شروع کی، یہ درمیانی آیت 103، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، دیکھو تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے تو اللہ نے تمہیں بچایا ہے. لیکن اس سے پہلے کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلے افراد اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگیوں میں تقوی، اپنی زندگیوں میں اسلام پر عمل، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں، اللہ کی فرما برداری، ہر لحظہ فرما برداری پر مشتمل ہو، مبادہ کسی لحظے میں کہ جو آپ کسی غلط حرکت کے اندر جو ہے مصروف ہیں اور مشغول ہیں، اسی لحظے اور اسی لمحے موت آ جائے. پہلا کام یہ ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ہم چاہتے ضرور ہیں حالات بدل جائیں، دعائیں بھی کروا لو جتنی چاہو کروا لو، لیکن ہم خود بدلنے کو تیار نہیں. اگر ہمارے کاروبار میں سودی معاملہ ہے تو اس میں کیسے نکالیں کاروبار، کیسے ہم اس کا والیوم کیسے کم کریں؟ اتنی بڑی دکان ہے، اب ہم اس سے چھوٹی دکان پہ کیسے بیٹھیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اتنا بڑا پیلیشیل ہاؤس بنایا ہے قرضے کے اوپر، سودی قرضے کے اوپر، کیسے ممکن ہے؟ اس کو چھوڑ کر ہمارا سٹیٹس بن چکا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کسی چھوٹے مکان میں جا کر نہیں بدلیں گے. تو نہیں بدلیں گے تو حالت بھی نہیں بدلے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آخری تباہی جو ہے وہ پھر ہمارا جو ہے مقدر بن کر رہ جائے. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، یہ پیلیشیل ہاؤسز پھر کن کے قبضے میں جائیں گے، کن کے پاس رہیں گے؟ اگر کوئی انقلاب آیا تو صورتحال جو ہے تلپٹ تو ہو جائے گی. خدا نخواستہ اگر کوئی بھارت کا، جس کو کہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے سی ای صاحب کا یہ کہنا ہے، ان کا قول ہے، دشمن دانت تیز کر رہا ہے. کچھ تھوڑی بہت اگر امید ہوئی تھی کہ کشمیر کے مسئلے پر شاید کچھ بھی بن ٹیک ہو جائے، تو وہاں جو سکینڈل کھڑا ہو گیا اس نے اس کا معاملہ بھی ختم کر دیا. اب یہ پوزیشن واجپائی حکومت کی نہیں رہی ہے کہ وہ کوئی بڑا جو ہے معاملہ کر لے، اس کی حیثیت سیاسی اعتبار سے کمزور ہو چکی ہے. بس اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے یہ ہم نہیں جانتے. ایک موقع پہلے بھی آیا تھا، نہرو ذرا ڈھیلا پڑا تھا کشمیر کے معاملے میں، اور اس نے بھیجا تھا شیخ عبداللہ کو پاکستان قیوم خان کے زمانے میں. کچھ امید ہوئی تھی، نہرو مر گئے، بات ختم ہو گئی. نہرو کے بعد اب کسی کی پوزیشن یہ نہیں تھی. جو بھی تھا اس نے ڈیولپ کیا تھا، اس نے ٹیمپو بنایا تھا کشمیر کا معاملہ جو ہے ہندوستان میں اس نے، لیکن وہی اس کو ریورس بھی کر سکتا تھا، اس کی پوزیشن تھی، لیکن کوئی اور تو نہیں کر سکتا تھا. واجپائی کے بارے میں اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ وہ کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اب اس کی امید بہت کم ہے، واللہ عالم کیا ہوگا. تو صورت یہ ہے کہ پہلے افراد کی شخصیتیں بدلیں، ان کے کردار بدلیں، ان کی سیرت بدلیں، وہ اپنے گھر پر اور اپنی ذات پر اللہ کے دین کو قائم کریں. نمبر دو، واقسم بحمد اللہ جمیعا ولا تفرقوا، مل جل کر سب قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے، حبل اللہ کون سی ہے؟ واقسم بحمد اللہ، پیش ماں یک عالم فرسوداست، ملت اندر خاک او آسوداست، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست. ہم جو ہے مسلمان امت، ہم تو خاک کے مانند ہیں، اس میں دھڑکتے ہوئے دل کی حیثیت قرآن کی ہے. اے مسلمان، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس لیے کہ یہی حبل اللہ ہے، یہی اللہ کی رسی ہے. القرآن و حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے. نمبر تین، اس سے جو جمعیت وجود میں آئے وہ بس تین کام کرے، چوتھا کام نہیں. فلتکم منکم امۃ یدعون الى الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آ جانی چاہیے، ایک ایسی اجتماعی قوت وجود میں آ جانی چاہیے، ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے جو تین کام کرے، دعوت الی الخیر، لوگوں کو دعوت دینا، بلانا، پکارنا خیر کی طرف، بھلائی کی طرف. خیر اسلام ہے، سب سے بڑا خیر قرآن ہے. وہ خیر مما یجمعون، جو بھی ساز و سامان اور دولت دنیا تم جمع کرتے ہو، ان سب سے زیادہ قیمتی شے اللہ کے نزدیک قرآن ہے. وہ خیر مما یجمعون، قل بفضل اللہ و برحمتہ ذالک وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. نمبر دو، امر بالمعروف، جہاں بھی تمہارا اختیار ہو جائے وہاں نیکی کا حکم دو. اب ایک شخص ہے ہیڈ آف دی فیملی، وہ فیملی کے اندر مختار ہے، وہ اپنی فیملی کے اندر جو ہے نیکی کا حکم دے، قائم کرے، صرف واعظ نہیں، قائم کرے، حکم دے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بدلے تو عام لوگوں کے لیے دعوت ہے، دعوت ظاہر بات ہے، وہ تو آپ لجاجت کے ساتھ بھی پیش کرتے ہیں، بھائی ذرا اس بات پر غور کرو، دیکھو یہ بھلائی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. آپ خوشامد کا انداز بھی اختیار کریں گے، آپ پیمپرنگ بھی انتخاب کریں گے، آج مت کے بکسو بن جائیں گے، اور آپ جو ہے پورے توازوں کے ساتھ دعوت پیش کریں گے، لیکن امر بالمعروف، جہاں اختیار ہے وہاں نیکی کا حکم دینا. کلکم رائن و کلکم مسئول من رعیتہ، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، ایک چرواہے کے چارے میں ہوتی ہے یہ بھیڑے اور بکریاں، اور وہ ذمہ دار ہے. پوچھا جائے گا، ایک بھیڑ بکری بھی کم ہو گئی شام کو جب واپس لے کر آ رہا ہے جنگل سے اپنے اس گلے کو، تو ذمہ دار وہ ہے. ہر شخص اپنے خاندان کے اوپر جو سربراہ ہے، وہ سربراہ جو ہے وہ وہاں پر ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اہل و عیال کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، وہ مسئول ہے اللہ کے. نمبر تین، فلتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. بدی سے روکیں، اور بدی سے روکنے کے تین درجے حدیث کے اندر آئے، بارہا وہ حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں. من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، شر کو دیکھے، اس کا فرض طاقت کے ساتھ اسے روک دے. اگر طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، قوت نہ ہو تو زبان تو استعمال کرے. یعنی دعوت الی الخیر کے مقابلے میں برائی سے روکنے کی زبان سے کوشش ہو جائے گی، یہ دعوت الی الخیر کے جگہ پر آ جائے گا. کہ آپ نے زبان سے، دعوت بھی زبان سے دی جاتی ہے، زبان سے، قلم سے اور جو بھی ذرائع ہے. اسی طریقے سے ایک ہے نہیں علی المنکر کو بھی آپ زبان سے کہیں روکیں. آپ جو بھی وسائل ہیں آپ کے پاس، جو بھی ذرائع ابلاغ استعمال کر سکتے ہو کریں. وہ ذرائع ابلاغ میں سے ایک ذریعہ جو ہے، بہت عرصے کے بعد، 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر کھول دیا تھا. حقیقت دین کے نام سے ایک پروگرام جو چل رہا تھا بند ہو گیا. اور یہ میں اکثر کہتا رہا اس پورے عرصے میں کہ دیکھیں کب تک باطل اس کو برداشت کرتا ہے. اس لیے کہ یہ طاغوت جو ہے اس کے لیے تو یہ زہر قاتل ہے پروگرام. فلسفہ اور فکر جا رہا ہے. ایک ہے آپ نے واعظ کے انداز میں یا کوئی فقہی قسم کی تعلیمات جو ہے پروگرام میں آ رہی ہے، یا قرآن مجید کا ترجمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک چینل چل رہا ہے مسلسل قرآن مجید کا ترجمہ. لیکن ایک ہے قرآن کا فکر، قرآن کا فلسفہ، قرآن کے نظریات، اور وہ دلائل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، جدید ذہن کے لیے جو قابل قبول ہو. وہ چیز جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اس سے تو اثرات پیدا ہو سکتے ہیں، نتائج نکل سکتے ہیں. بند ہو گیا. بہرحال یہ جو تیسرا مرحلہ ہے پھر طاقت کے ساتھ، کاش کے دینی جماعتوں کا ایک اتحاد، دینی جماعتوں کا. سیاسی کھیل میں یہ سارے سیکولر، 100% سیکولر پارٹی ہے، ڈکلیئرڈ سیکولر ہے، کھلم کھلا ہے. اس کے نزدیک، اس کے لیڈر کے نزدیک، یا لیڈرا جو ہے اس کی، اس کے نزدیک جو ہے وہ اسلامی سزائیں جو ہے وہ تو وحشت، وحشیانہ ہے. وہ کھلم کھلا کہتی ہے جو بھی کہتی ہے. ایک ذرا ڈھکے چھپے ہیں، نماز روزے کی حد تک مسلمان ہیں، لبرل مسلمان ہیں، باقی اس سے آگے اسلام پر ان کا بھی ایمان نہیں ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہے، نہ اس کو قائم کرنے کو تیار ہے. ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ مل کر مذہبی جماعتوں نے اگر کوئی تحریک چلائی تو جو بھی اس کا جو اس کا ثمرہ ہوگا، جو اس کا پھل ہوگا، وہ کھائیں گے. یہی آج تک کی تاریخ ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے. جانے دیتے ہیں مذہبی لوگ، کوئی سکندر آدمی جان دینے کو تیار نہیں ہے. مذہبی لوگوں میں جب علماء جو ہیں، یہ بختیار ہو رہا ہے اور یہ اسلام آ جائے گا اور یہ جو ہے نظام مصطفیٰ تحریک ہے، تو مسلمان بیچارہ جو ہے سینہ کھول کے بھی گولی کھا لیتا. آوان صاحب بھی بیٹھ گئے ہیں، خاموش ہو گئے. کاش کہ وہ جلد بازی نہ کرتے، سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھاتے، کوئی مشورہ کرتے. ہمارا معاملہ بھی تھا ان کے ساتھ، ہمارے متحدہ اسلامی انقلابی محاذ میں شامل تھے. بہرحال جو بھی ہوا ہے اب اس کا اللہ تعالیٰ کو بہتر صورت پیدا کر دے. لیکن دعا کیجئے کہ یہ دینی جماعتیں جو ہیں اس بات کی طرف آ جائیں کہ ان سیکولر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی سیاسی تحریک چلانے کی بجائے دینی جماعتوں کا ایک اتحاد، دینی جماعتوں کا ایک محاذ جو نہی عن المنکر کے لیے تحریک چلائے، عوامی تحریک چلائے. اگر ایسا ہو تو ہم تو ان کے خادموں کی حیثیت سے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہی بات اگر سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ دل کھول دے، مولانا فضل الرحمان کا دل کھول دے، اور قاضی حسین احمد صاحب کا دل کھول دے، اور مولانا نورانی صاحب کا دل کھول دے، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل کھول دے اور وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، یکجا ہو جائیں. میری حال ہی میں ایک ملاقات ہوئی ہے جو تحریک جعفریہ کے سربراہ ہیں علامہ ساجد حسین صاحب، ان سے ملاقات ہوئی. میں نے یہی بات کی ہے ان سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا، محرم کے بعد پھر انشاءاللہ اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے، گفتگو کریں گے. لیکن یہ کہ میں تو اس بات کو، اگر انفرادی ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ بھی رکھتا ہوں. جو اجتماع ہوا تھا اسلام آباد ہی میں، جو دفاع افغانستان کونسل، اس میں انہوں نے یہ بات رکھی کہ خدا کے بندو اس کام کے لیے جمع ہو جاؤ، ورنہ ایک ایک ایشو جو ہے اس کے اوپر مار کھاتے چلے جائیں گے. لیکن ابھی ہماری دینی قیادت ادھر نہیں آ رہی ہے. آپ دعا کریں، دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اس کام کے لیے کھول دے. قاضی صاحب سے ابھی ایک ولیمے میں ملاقات ہوئی تھی، وہاں پھر میں نے ان سے کہا، اور ایک ملاقات ان سے میری طے بھی ہے. ایک صاحب جو ہیں جماعت کے پرانے کارکن، وہ چاہتے ہیں کہ میری اور ان کی ون ٹو ون ملاقات ہو، اور وہ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر پر انتظام کریں، انہوں نے وعدہ کیا تھا. وہ بھی ابھی شاید کہ ہو جائے چند دنوں میں، اللہ کرے. تو ان سے پھر یہی کہنا ہے اس کام کے لیے تیار ہو. اس کے لیے جو ہے کوئی بڑی دینی جماعت اگر اس کا ڈول ڈالے گی تو دوسری جماعتیں بھی ساتھ آئیں گی انشاءاللہ. اور اگر خدا نہ خاصا دوسری جماعتیں نہ آئیں, ان کے مخلص کارکن کھچ کر آ جائیں گے, ان کے سامنے بات آ جائے گی. ورنہ تو یہ کہ یہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, فائدہ فرق کیا ہے؟ کچھ جگہوں پر ہماری جماعت کا ہولڈ زیادہ ہے, ہمارے امیدوار کامیاب ہو جائیں گے, کچھ جگہ ان کا ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے, بس. تو فرق کیا, ان کے اور ہمارے طریقے کار میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا. اس لیے وہ کیوں چھوڑ کر آئے اور کیوں جو ہے کسی اور قیادت کی طرف رخ کرے. لیکن اگر کوئی طریقے کار ان کے سامنے دوسرا آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف مخلص کارکن کھینچ کر آ جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.